نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کتاب الوصایا، وصیتوں کی کتاب. وصیت کی جمع ہے وصایا. وصیت اپنی موت کے بعد کسی چیز کی دیکھ بھال یا اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں کچھ دینے کا فیصلہ، یعنی دونوں چیزوں میں ہو سکتی ہے وصیت، کسی چیز کی دیکھ بھال کی بھی اور کسی چیز کو مستقل طور پر اپنے مال میں سے نکال کر کسی اور کو دینے کی. باب الوصایا. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وصیت الرجل مکتوبۃ عندہ، کہ ایک شخص کی وصیت مکتوبۃ لکھی ہوئی ہونی چاہیے، عندہ اس کے پاس، یعنی جو شخص اپنے مال میں سے یا کسی چیز کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو اسے لکھ کر رکھنا چاہیے اور اس میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے. وقال اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرا الوصیت، کہ اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے، للوالدین، والدین کے لیے اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے، الی جنفن، آخر کے آیت تک. جنفن، جنفن کا مطلب ہے میلن، جھکنا، متجانف، متمائل، یعنی جھکنے والا، یعنی گناہ کی طرف مائل ہونے والا، یعنی وصیت میں رد و بدل کر کے. تو یہ آیت جو ہے، اس سے امام بخاری وصیت کرنے کا استدلال لے کر آئے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ یہ بات معلوم اور معروف ہے کہ وارث کے بارے میں وصیت نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ ورثہ چاہیں، اور جب آیت میراث نازل ہو گئی تو پھر وصیت لازم نہ رہی، پھر وصیت ایک اختیاری فعل ہے، اگر کوئی کرنا چاہے اپنے مال میں سے تو کرے، اور اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا اور مال ویسے ہی چھوڑ جاتا ہے بغیر وصیت کیے مر جاتا ہے، تو وہ خود بخود اسلامی قانون کے تحت وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی. حدثنا عبداللہ بن یوسف، اخبرنا مالک، ان نافع، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حق امرئ مسلم له شیء یوسی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیته مکتوبۃ عندہ. ما حق، نہیں حق، یعنی نہیں لائق، نہیں درست، امرئ مسلم، کسی مسلمان کے لیے، لہو شیء، کہ اس کے پاس کوئی چیز ہے، یوسی فیہ، جس میں وہ وصیت کر سکتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، یبیت لیلتین، کہ دو راتیں اس پر گزرے، الا ووصیته مکتوبۃ عندہ، مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. یعنی اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اس کا ارادہ ہے کہ اسے وصیت کرنی چاہیے، مثلا بچے بہت چھوٹے ہیں یا ان کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، یا اسی طرح کچھ مال اتنا زیادہ ہے اور وارث کوئی خاص نہیں، تو اس صورت میں اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے وصیت کر جانا چاہیے، اور وہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. تابعہ محمد بن مسلم عن عمر عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا ابراہیم بن الحارث، حدثنا یحیی بن ابی بکیر، حدثنا زہیر بن معاویۃ الجعفی، حدثنا ابو اسحاق عن عمر بن الحارث خطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر بن الحارث جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں. اخی جویریت بنت الحارث، جو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت جویریہ کے بھائی تھے. قالا، کہتے ہیں، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں چھوڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اند موت ہی، اپنی موت کے وقت، درہمن ولا دینار، نہ کوئی درہم نہ کوئی دینار، یعنی نقد کیش نہیں چھوڑا تھا. ولا عبدن، نہ کوئی غلام، ولا امتن، اور نہ لونڈی، ولا شیئن، اور نہ کوئی اور چیز، یعنی گھر کے ساز و سامان، الا بغلته البیضاء، مگر آپ کا سفید خچر، وسلاحہ، اور آپ کا ہتھیار، وَأَرْضًا اور ایک زمین، جَعَلَهَا صَدَقَةً جس کو آپ وقف کر گئے تھے. یا یہ ہا کی ضمیر جو ہے جَعَلَهَا، یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ بغلہ کی طرف، ہتھیار کی طرف اور زمین، تینوں کی طرف، یعنی تینوں کو ہی آپ صدقہ کر گئے تھے. حدثنا خلاد بن یحییٰ، حدثنا مالک، هو ابن مغول، حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى. طلحة بن مصرف نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی. فقال لا، فرمایا کہ نہیں، انہوں نے جواب دیا نہیں، آپ نے کوئی وصیت نہیں کی تھی. اور اس کا جواب پچھلی حدیث میں موجود ہے. کس لیے نہیں کی تھی؟ کیونکہ آپ نے کوئی بڑا مال تو چھوڑا نہیں تھا، جو چیزیں تھیں ان کو آپ پہلے ہی وقف کر چکے تھے. فقلت کیف کتب علی الناس الوصیہ، تو پھر لوگوں پر وصیت کس طرح لکھی گئی یا فرض کی گئی؟ او امروا بالوصیہ، یا لوگوں کو کیوں حکم دیا گیا وصیت کرنے کا؟ یعنی آپ کی سنت سے جب چیز ایک ثابت نہیں تو پھر لوگوں کو کیوں ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا کریں؟ قالا، تو انہوں نے جواب دیا اوصا بکتاب اللہ، کہ وصیت کی اللہ کی کتاب کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی کہ اللہ کی کتاب پر چلتے رہنا. ایک حکم، ایک معنی اس کا یہ، اور دوسرا معنی کیا کہ اللہ کی کتاب میں وصیت کا حکم موجود ہے. یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں موجود نہیں تو کتاب اللہ میں حکم موجود ہے، اور جو حکم کتاب اللہ میں موجود ہے وہ قابل عمل ہے. یعنی اصل میں یہ حدیث یہاں پر کیوں لائی گئی، یا یہ سوال کیوں اٹھا کہ جب پہلی حدیث ہم نے بالکل پہلی پڑھی کہ جس میں آتا ہے کہ دو راتیں نہیں گزرنی چاہیے تو ہر شخص کی وصیت جو ہے اس کے پاس لکھی ہونی چاہیے، تو اس سے پھر علماء کے درمیان اختلاف ہوا کہ کیا وصیت واجب کا درجہ رکھتی ہے یا یہ مستحب کام ہے کہ جو کرنا چاہے کرے اور جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. تو اس میں جو بات راجح ہے یا جو بہتر بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ مستحب عمل ہے اور واجب اس وقت تک تھی جبکہ میراث کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. اور اسی طرح اگر کسی کے پاس مال ہے ہی نہیں تو پھر وہ وصیت کس میں سے کرے گا. حدثنا عمرو بن زرارہ اخبرنا اسماعیل عن ابن عون عن ابراہیم عن الاسود قال ذکروا عند عائشہ، انہوں نے ذکر کیا حضرت عائشہ کے پاس، ان علی رضی اللہ عنہما، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم جو تھے، حضرت عائشہ اور حضرت علی دونوں کے لیے انہما کا لفظ ہے، کانا وسیعن، کہ وہ وسیع تھے. وسیع کا کیا مطلب ہے؟ کہ جن کو وصیت کی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع تھے. فقالت، تو وہ کہتی ہیں، متا اوسا الیہ، کون کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے ان کو وصیت کب کی تھی؟ وقد کنت مسندتہ، مسند سندہ، سندہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگانا، الی صدری، یعنی میں نے تو آپ کو اپنے سینے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، یعنی آپ کا سر مبارک جو تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا جس وقت آپ کی وفات ہوئی. او قالت حجری، یا دوسری روایت میں انہوں نے کہا کہ میری گود میں، حجر گود کو کہتے ہیں. فدعا بالطستی، تو آپ نے پانی کا تشت منگوایا غسل کرنے کے لیے. فلقد انخنس فی حجری، اور آپ ٹھٹھر گئے میری گود میں، یعنی ٹھنڈے ہو گئے، یعنی فوت ہو گئے. فما شعرت انہ قد ماتا، تو مجھے تو پتا بھی نہ چلا کہ آپ کس وقت فوت ہو گئے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جب جان نکلتی ہے تو انسان کو اس وقت یہ نہیں پتا چلتا کہ کون سا آخری لمحہ تھا کہ جس وقت روح بدن سے نکل گئی. فمتا اوسا الیہ، تو آپ نے ان کو کس وقت وصیت کی، یعنی حضرت علی کو کب وصی ٹھہرایا تھا؟ اس میں یہاں پر ایک بات یہ کی جا رہی ہے، یا جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ وصیت وہ ہوتی ہے جو انسان اپنی موت کے قریب ترین زمانے میں کرے، اور وہی ویلڈ ہوتی ہے. اگر ایک وصیت مثال کے طور پر کئی سال پہلے کی، اور اس میں احتمال ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے اپنی وہ وصیت بدل دی ہو، کیونکہ وصیت بدلی بھی جا سکتی ہے اپنی زندگی کے اندر، تو اصل وصیت جو ہے وہ موت کے قریب ترین زمانے میں ہوگی، اور وصیت کہتے بھی اس کو جو مرنے سے پہلے انسان کرتا ہے. اس لیے جب یہ سوال اٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصی بنایا تھا، تو کہا کہ کس وقت بنایا تھا؟ جبکہ آپ میرے حجرے میں تھے، میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے، اور آپ نے ایسی کوئی بات بھی میرے سامنے ارشاد نہیں فرمائی، مجھ سے بڑھ کر اس بات کو کون جانتا ہوگا۔ باب ان یترک ورثته اغنیاء خیر من ان یتکفف الناس۔ ان یترک کہ چھوڑ جائے، ورثته اپنے وارثوں کو، کون؟ وصیت کرنے والا، موسی۔ اغنیاء غنی، خیر بہتر ہے، من ان اس بات سے، یتکفف الناس کہ وہ ہاتھ پھیلائیں لوگوں کے سامنے۔ اب یہاں اس میں یہ بات بتائی جائے گی کہ وصیت کتنے مال میں سے کرنی چاہیے، یعنی کتنے حصے کی کرنی چاہیے، اور کوئی شخص ایسی وصیت نہ کرے کہ جس کے ذریعے اپنے وارثوں کو وہ محروم کر دے اور وہ اس کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، تو یہ بات درست نہیں۔ سب سے پہلے مال کے حقدار جو ہیں وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، یا اسی طرح کسی ایک کو اتنا نہیں دے دینا چاہیے کہ جس سے دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ تلف ہو جائیں۔ تو احسن کیا ہے؟ یعنی وصیت ایک نفل عبادت ہے، ٹھیک؟ وصیت کیا ہے؟ ایک نفل عبادت ہے، ایک نفل کام ہے، ایک مستحب عمل ہے، جس کے مقابلے میں میراث تقسیم کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یعنی میراث کے علم کو علم الفرائض بھی کہا گیا ہے، یعنی میراث کو فرض کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو وراثت جب تقسیم ہوگی تو گویا ایک شخص کا فرض ادا ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جب وصیت پوری کی جائے گی تو وہ ایک شخص کا نفل یا ایک مستحب فعل جو ہے اس سے ادا ہوگا۔ لہذا ان دونوں کا اپنی اپنی جگہ اجر اور ثواب اور مقام ہے، لیکن وصیت وہی پسندیدہ ہے کہ جس میں وارثوں کے حقوق کا لحاظ اور پاس رکھا جائے۔ ایسی کوئی وصیت درست نہیں کہ جس کی نیت یا جس کے پیچھے غرض وارثوں کو وراثت سے محروم کرنا ہو۔ حدثنا ابو نعیم، حدثنا سفیان، عن سعد ابن ابراہیم، عن عامر ابن سعد، عن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پاس میری عیادت کرنے کو، وانا بمکہ تھا اور میں مکہ میں تھا۔ یہ مکہ میں کیوں تھے؟ جبکہ ہجرت کر چکے تھے، فتح مکہ کا موقع تھا یا پھر حجت الوداع کا موقع تھا، کیونکہ اس میں جو ہجرت کر کے گئے تھے لوگ وہ بھی مکہ میں آئے تھے دوبارہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں مکہ میں تھا کہ بیمار پڑ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے، وہوا یک رہو اور وہ ناپسند کرتے تھے، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یموت بالارض التی ہاجر منہا، کہ کوئی شخص مر جائے اس زمین میں جس سے وہ ہجرت کر چکا، تاکہ اس کی ہجرت کا ثواب جو ہے وہ نہ مارا جائے۔ قال یرحم اللہ ابن افراء، اللہ رحم فرمائے افراء کے بیٹے پر، یہ ان کی ماں کا نام ہے، افراء کے بیٹے پر اللہ رحم فرمائے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوصی بمالی کلہ، کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر جاؤں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ قلت، میں نے کہا، فالشطر آدھا؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ قلت الثلث، میں نے کہا ون تھرڈ، تیسرا حصہ؟ قال فالثلث، ہاں تیسرا حصہ، والثلث کثیر، اور تیسرا بھی بہت زیادہ ہے، یعنی تیسرے تک کی اجازت ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی کم میں وصیت ہونی چاہیے۔ انک انتدع، ساتھ ہی فرمایا کہ تو چھوڑ جائے ورثتک کا اغنیا، اپنے وارثوں کو غنی، خیرون زیادہ اچھا ہے، من ان اس بات سے کہ تدعہم تم چھوڑ جاؤ ان کو، عالتن فقیر، یتکففون الناس فی ایدیہم، ہاتھ پھیلائیں لوگوں کے سامنے، یعنی لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلائیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ میراث میں زیادہ مال پائیں۔ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنفَقْتَ مِن نَفَقَتٍ، اور بے شک تو جب بھی تو خرچ کرے گا کوئی خرچ کرنے کی چیز، یعنی جائز حلال طریقے سے، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، تو وہ سب صدقہ ہے۔ یعنی ان کے خیال میں شاید وصیت کر کے مال صدقہ کرنا زیادہ بہتر تھا، تو آپ نے فرمایا نہیں، صرف نفل صدقے کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ فرض ادا کرنے کا بھی فائدہ ہے۔ اس کی مثال مثلا اگر ایک شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ اس کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے، اور اس کے مال میں سے ایک غریبوں کا حق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ اس کے مال کا حق ادا ہو رہا ہے، فرض چیز ہے نا، تو کیا ایک فرض ادا کرنے پر انسان کو ثواب نہیں ملتا؟
اس پر بھی ثواب ملتا ہے. لہذا پریشانی کس بات کی؟ اسی طرح میراث چھوڑنے کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے اس مال کے دوسروں کی طرف منتقل ہونے پر بھی ثواب ہے، وہ بھی ایک فرض ادا ہو رہا ہے، اس میں بھی ثواب ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کچھ کھلاتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے اور وہ بھی ثواب کا کام ہے، حالانکہ وہ اس کے اوپر فرض ہے. ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک دینار مسافر پہ خرچ کرتا ہے، ایک دینار فقیر پہ خرچ کرتا ہے، ایک دینار فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے، ایک دینار اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. اس میں سب سے زیادہ اجر اور ثواب اس دینار پر ہے جو اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غریب فقیر یا کسی اور کو نہ دے، نہیں ان کو بھی دے، لیکن یہ دراصل اس غلط فہمی کی تردید تھی کہ جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ شاید اگر ہم اپنے گھر والوں کو کچھ دیں گے، اپنی اولاد کو کچھ دیں گے، یا اپنے بہن بھائیوں کو کچھ دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو دیں گے تو اس کا اتنا ثواب نہیں جتنا باہر جا کے کہیں دیں گے. تو نہیں، اسلام میں حکم کیا دیا گیا، وَبْدَ بِمَن تَعُول، ابتدا کرو اس کے ساتھ جس کی تم کفالت کرتے ہو یا جو تمہاری عیال ہے اس سے ابتدا کرو. اور یہ غلط فہمی ہمارے ہاں بھی عموماً یہ پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خاص طریقے سے صدقہ کرنے کا ہی ثواب زیادہ ہے. اگر انسان اپنی ذات کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے، خود کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے یا بچوں کے لیے کچھ خریدتا ہے تو اس کا تو ثواب نہیں، یہ صدقہ نہیں. نہیں، یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے. تو یہ حدیث کے الفاظ بڑے اہم ہیں. وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنفَقْتَ مِن نَفَقَةٍ فَإِنَّكَ مَهْمَا، مَهْمَا کا مطلب جب کبھی، جب بھی، جس حال میں بھی، جہاں بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی خرچ کرنے کی چیز، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ جائز طریقے سے ہو، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، تو وہ بھی صدقہ ہے. حَتَّى اللُّقْمَةَ، یہاں تک کہ وہ لقمہ، تَرْفَعُهَا إِلَى فِي اِمْرَأَتِكَ، جو تم ڈالتے ہو اپنی بیوی کے منہ میں، یعنی اپنی بیوی کو جو کچھ تم کھلاتے ہو، یعنی شوہر کے اوپر بیوی کو کھلانا فرض ہے، اگر نہیں کھلاتا اور اس کا حق ضائع کرتا تو اللہ کے ہاں جواب دے ہوگا. لیکن اگر وہ کھلا رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف فرض ادا کر رہا ہوں، وہ بھی ایک طرح سے صدقہ کر رہا ہے، وہ بھی اس کے اعمال نامے میں ثواب لکھا جا رہا ہے. وَأَسَى اللَّهُ، اور یہ حضرت سعد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، اَن يَرْفَعَكَ، کہ تجھے بلند کرے، یعنی تجھے عمر دے، يَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ، فائدہ دے تیرے ساتھ کچھ لوگوں کو، وَيَدُرَّ بِكَ آخَرُونَ، اور نقصان پہنچائے تیرے ذریعے کچھ اور کو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةً، اور نہ تھی ان کی اس وقت سوائے ایک بیٹی کے، یعنی حضرت سعد کی اس وقت صرف ایک بیٹی تھی. چونکہ ایک بیٹی تھی اور بہت مالدار تھے تو انہوں نے سوچا کہ بیٹی کو سب کچھ کیوں دوں، فی سبیل اللہ خرچ کر دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی ان کے کام آئی، اور وہ اس واقعے کے 50 سال بعد تک زندہ رہے. وَأَسَى اللَّهُ أَن يَرْفَعَكَ، آپ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور پھر کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچا، یعنی آپ زندہ رہے، آپ نے بہت سی فتوحات کی، جو لوگ ان فتوحات کے نتیجے میں مسلمان ہوئے ان سب کو فائدہ پہنچا، اور جو لوگ اسلام کے دشمن تھے ان کو حضرت سعد سے نقصان پہنچا. باب الوصیت بالثلث، تہائی مال کی وصیت کرنے کا بیان. وقال الحسن، لا يجوز للذمی وصیت الا بالثلث، اور ذمی کے لیے بھی، ذمی کافر ہوتا ہے جو ایک مسلمان حکومت میں رہتا ہے، جس کا ذمہ مسلمان حکومت لیتی ہے اس کے جان مال کے بچانے کی، اس کی حفاظت کی. تو لا يجوز للذمی یہ وصیت، ذمی کے لیے بھی وصیت کرنا جائز نہیں، الا بالثلث، مگر تیسرے حصے میں ہی. یعنی اگر کوئی ذمی کسی مسلمان حکومت میں رہتا ہے تو اس کو بھی مسلمانوں کے اس قانون کی پابندی کرنی ہوگی، یہ مراد ہے. وقال اللہ عز و جل، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ بات کیوں کہ ذمیوں کا تو اپنا قانون اور مسلمانوں کا اپنا قانون. ہاں، ایک مسلمان حکومت کے تحت جو کافر بھی رہتے ہوں گے ان کو بھی اس ملک کا اسلامی قانون فالو کرنا ہوگا. کیوں کرنا ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی اور فرمایا، اَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے درمیان بھی فیصلہ کرو. کن کے درمیان؟ کافروں کے درمیان. کس چیز کے ساتھ؟ بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا. یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں ہیں، وہ آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، اور دوسری شکل کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، تو پھر وہ وہاں پر اپنا ایک الگ قانون بنا کے نہیں بیٹھ جائیں گے، بلکہ اس میں اس قانون ہی کی پاسداری کریں گے یا اس کے تحت زندگی بسر کریں گے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غد الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. لو غد، غد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کم کرنا، جھکانا، نیچے کرنا. يغد من أبصارهم، يغددن من أبصارهن، ما تغيد الأرحام، یہ سب اسی روٹ سے. اگر لوگ کم کر دیں چوتھائی تک، یعنی تین بھی نہ دیں بلکہ چوتھائی حصہ، ون فورتھ دیں، تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کی اجازت تو دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ تیسرا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہے. وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. حدثني محمد بن عبد الرحیم حدثنا زکریا بن عدی حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال مرضت. حضرت سعد کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا، یہ حدیث گزر چکی ہے. فعادنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ اللہ یردنی علی عقبی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری ایڑیوں پر نہ پلٹائے. کیا مطلب ہے؟ کہ مکہ میں میری موت نہ ہو جس کو میں اللہ کے راستے میں چھوڑ چکا. مراد یہ. قال لعل اللہ یرفعک، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بلند کرے گا، اور یا دوسرا معنی تم سے یہ مصیبت اٹھا لے گا. وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا، تجھ سے لوگوں کو فائدہ دے گا. فَقُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ، میں نے کہا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ، میری ایک ہی بیٹی. فَقُلْتُ أُوصِي بِالنِّصْفِ، میں نے عرض کیا کہ میں آدھا مال دینا چاہتا ہوں. قَالَ النِّصْفُ كَثِيرٌ. قُلْتُ فَالثُّلُثُ. قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ. قَالَ وَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ فَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ. تو اس حدیث کی وجہ سے لوگ ون تھرڈ مال کی وصیت کرنے لگے، جو کہ جائز تھی، کیونکہ اس میں جواز ملتا ہے، جبکہ پسندیدہ اس سے کم ہوگی. بابو قول الموسی لوصیه تعاهد لولدی وما يجوز للوصی من الدعوه. موسی ہے وصیت کرنے والا، اور وصی ہے جس کو وصیت کی جائے. ٹھیک. قول الموسی، وصیت کرنے والے کا قول لوصیه اپنے وصی کو، تعاهد لولدی میرے بچے کی دیکھ بھال کرنا، یعنی اب مال میں نہیں اولاد میں وصیت ہے، میرے بچے کا خیال رکھنا. وما یجوز للوصی، اور جو جائز ہے وصی کے لیے، من الدعوى، دعوی وغیرہ میں سے، یعنی دعوی کرنا. اور وصی جو ہے وہ دعوی کر سکتا ہے کہ مجھے کہا گیا ہے، مجھے اس بات کی وصیت کی گئی ہے، یا اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو جس کو وصیت کی گئی ہو وہ اس جھگڑے کو آگے لے جا سکتا ہے، کسی چیز پر دعوی کر سکتا ہے، حق جتا سکتا ہے. یہ مراد ہے، اور یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے. خلاصہ بتا دیتی ہوں اور پھر حدیث کی عبارت پڑھ دوں گی، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے درمیان اور دوسری طرف ایک اور صحابی تھے، ان کے درمیان اختلاف ہو گیا تھا ایک بچے کے لینے پر، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو تھا وہ عبد بن زمع کے حق میں کیا، اور دوسری طرف حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، لیکن آپ نے ان کے لیے یہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جس لونڈی سے وہ بچہ تھا وہ عبد بن زمع کی تھی. تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے دعویٰ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے ان کو وصیت کی تھی کہ فلاں کی لونڈی سے جو بچہ ہوگا وہ میرا ہے، تو تم اس کو لے لینا، تم اس کا خیال کرنا. اب چونکہ وہ یعنی وصی تھے، تو ان کی وصیت کے مطابق انہوں نے دعویٰ کر دیا اس بچے پر. جب مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو انہوں نے وہ بچہ ان کو نہیں دیا، بلکہ کس کو دیا؟ جس کی وہ لونڈی تھی. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن عروہ بن زبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت کانا عتبہ بن ابی وقاص عہد الی اخیہ سعد بن ابی وقاص ان ابن ولیدت زمعت منی فقبضہ الیک فلما کان عام الفتح اخذہ سعد فقال ابن اخی قد كان عهد الي فيه فقام عبد بن زمعه فقال اخي وابن امتك ابي ولد على فراشه فتساوق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تساوق يعني ساق يسوق، سے مطلب ہوتا ہے لے چلے، مقدمہ مراد یہ. فقال سعد یا رسول اللہ ابن اخی کانا اہدا الیہ فیہ فقال عبد بن زمع ہوا اخی و ابن ولیدت ابی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا لک یا عبد بن زمع الورد للفراش وللآہر الحجر آہر کہتے زانی کو اور زانی کے لیے پتھر کیونکہ جس کی لونڈی تھی انہیں کے جو وارث تھے اس کو بچہ دیا گیا اور دوسرے کو کہا گیا کہ اگر اس نے اس کی لونڈی سے زنا کیا تھا تو اس پر تو اسے پتھر پڑنے چاہیے نہ کہ وہ بچہ اس کو ملنا چاہیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زنا کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ خواہ وہی مرد اس عورت سے شادی کر لے بعد میں تو بھی اس کی وارث نہیں قرار پا سکتی کیونکہ ولد الزنا وارث نہیں قرار پاتا کسی کے مال میں ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله یہ حضرت سودا کے بھائی بنتے تھے پھر بھی آپ نے ان کو پردے کا حکم دیا کیونکہ اس کی شبیہ جو تھی عتبہ سے تھی لیکن آپ نے فیصلہ جو تھا وہ ایک اصول کے اوپر کیا شبیہ پر نہیں کیا صرف قیاس پر نہیں کیا باب اذا اومى المريض برأسه اشارة بينة تعرف کہ اگر کوئی مریض اشارہ کرے اپنے سر کے ساتھ اشارتن بینتن واضح اشارہ تو عرف ہو تو پہچانا جائے گا یعنی اس پر عمل کیا جائے گا یہاں اب باپ تو وصیت کا تو یہ حدیث بیچ میں کیوں آ گئی عموماً وصیت جو ہے وہ مریض کرتا ہے جب بیمار ہو جاتا ہے انسان تو پھر اس کو خیال آتا ہے میں نے مرنا ہے کبھی کسی صحت مند انسان نے سوچا کہ وہ اس کی موت قریب ہے نہیں سوچتے نا تو ایک شخص جو بیمار ہو جاتا ہے اگر بیماری کی حالت میں وہ کوئی وصیت کرتا ہے اور بعض اوقات یہ کہ وہ بول بھی نہیں سکتا بیماری کی وجہ سے اشارتاً کوئی وصیت کرتا ہے تو کیا اس وقت کی ہوئی وصیت جو ہے وہ مانی جائے گی اس پر کوئی فیصلہ کیا جائے گا یا نہیں تو یہاں امام بخاری جو استدلال پیش کرتے ہیں جس حدیث کے ذریعے اس میں یہ کہ اگر مرض الموت میں بھی کوئی شخص بول نہ بھی سکے اشارے سے ہی وصیت کر جائے تو وہ وصیت مانی جائے گی حدثنا حسان بن ابی عباد حدثنا حمام عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ ان یہودین کہ ایک یہودی نے رد کچل دیا رأس جاریتن ایک لڑکی کا سر انصاری لڑکی تھی بین حجرین دو پتھروں کے درمیان یعنی ایک پتھر پہ سر رکھا اور ایک پتھر اوپر سے مارا فقیل لہا من فعل بکی تو اس سے پوچھا گیا کہ کس نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا افلان کیا فلان ہے کیا فلان ہے کیا فلان ہے نام لے لے کے اس کے سامنے پوچھتے رہے یعنی وہ اس وقت کچھ ہوش میں تھی اور بول نہیں سکتی تھی حتی سمی الیہودی یہاں تک کہ یہودی کا نام لے دیا گیا فاومأت برأسها تو اس لڑکی نے اپنے سر کے اشارے سے ہاں کیا یہاں ہاں یعنی جب یہودی کا کچلنے والے کا نام لیا گیا تو اس نے کہا اسی نے مارا فجیء بہ تو اس کو لایا گیا فلم یزل یعنی اس پر مسلسل رہے یعنی اسے منواتے حتی اعترف یہاں تک کہ اس نے اعتراف کر لیا فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فرد رأسہ بالحجارہ تو اس یہودی کا سر بھی پھر اسی طرح پتھر سے کچل دیا گیا یعنی قصاص لیا گیا اس سے یہاں ایک بات یہ ہے کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ نہیں مانی جاتی عورت کی بات جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام میں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی ہے اور وہ صرف سر کے اشارے سے ہاں کرتی تو اس پر مجرم کو پکڑ لیا جاتا ہے یہ جو ایک مشہور مفروضہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ گھس جاتا ہے جہاں صرف لڑکیاں ہیں اور خدا نہ خواستہ کسی کو ریپ کر دیتا ہے تو اس میں تو کوئی بھی مرد گواہ نہیں ہے سب لڑکیاں ہی گواہ ہیں تو کیا اس شخص کو سزا نہیں ملے گی کیونکہ حدود میں تو صرف مردوں کی گواہی لی جاتی ہے تو یہ بات درست نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ ان لڑکیوں یا عورتوں کی گواہی جو ہوگی وہ مانی جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مجرم کا اعتراف کرنا بھی ضروری ہے یعنی صرف گواہی پر فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ مجرم کے اعتراف کو بھی ساتھ کاؤنٹ کیا جائے گا